بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے لیے مختلف القاب، مختلف اسامی استعمال فرمائے. کہیں اس کو نور ارشاد فرمایا ہے، کہیں پر اس کو فرقان ارشاد فرمایا ہے، اور مجموعی طور پر جو قرآن کریم کا کہنا چاہیے کام ہے، جو قرآن کریم کا صحیح پیغام ہے، وہ انسانوں کی ہدایت ہے، انسانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے جن کو نہیں جانتے تھے. نہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے بلکہ جان بھی نہیں سکتے تھے. خدا نمتال کی قرآن کریم نے وہ ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہے جن کو اگر انسان چاہتا کہ اپنی عقل استعمال کرے، عقل کے ذریعے سے کشف کرے، تو ان چیزوں تک اس کی رسائی ممکن نہیں تھی. انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے اندر جو شاید اپنی عقل کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، دیر سویر ممکن ہے. مثلا چاند تک انسان پہنچا، فرض کرتے ہیں کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہو، اور وہ ٹیکنالوجیز یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے دیں یا قرآن کریم کے راز تھے، ان کو اس نے استعمال نہیں کیا، صرف اپنی عقل کو استعمال کیا اور پہنچ گیا، تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوا. چاند پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر کچھ تبدیل نہیں ہوا. یا اگر مثلا اس کے بعد افلاک، اجرام، ستارے، سیارے ان پر پہنچ جائیں، تب کیا ہو جائے گا؟ تب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی حاصل نہیں ہوئی. انسان کی زندگی ان چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس کے اس کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہو رہی. خدا نمتال نے ان کا بیان بھی شاید اسی خاطر قرآن کریم میں نہیں دیا کہ انسان یا تو پہنچ جائے گا، دیر سویر ہوگی، پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا، اب پہنچ گیا. پہلے مثلا فلاں گاڑی نہیں بنا سکتا تھا، پھر وہ گاڑی بنا دی اس نے. پہلے فلاں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب وہ ٹیکنالوجی آ گئی. ان چیزوں میں خدا نمتال کی ہدایت نہیں آئی، اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. میرے ذہن معمولاً یہ سوچتا ہے ہم لوگ شاید غلط چیزوں کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. بہت دفعہ اس پہ عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، کہ مثلا روڈز کا چوڑا ہو جانا، بلڈنگز کا اونچا ہو جانا، میرے نہیں خیال ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ ڈیولپمنٹ ہو جو ریئل ڈیولپمنٹ کہلائے. تو ظاہر مصنوعیات کی دنیا ہے، تو مصنوعیات کی دنیا کے اندر یہ ترقی ہے، یہ مصنوعیات کی دنیا کی ترقی ہے. بالکل ایسی جیسے کوئی بچہ مثال کے طور پر ایک دن آپ کے پاس آئے، کاغذ کے اوپر ایک گھر بنا کر لائے، اس کے بعد کہے کہ میں نے ترقی کر لی ہے. کیا ترقی کر لی ہے؟ اب میں 5 منزلہ گھر بنا سکتا ہوں. وہ دونوں کاغذ پر ہیں، ٹھیک ہے، پہلے 1 منزلہ تھا، اب 5 منزلہ ہیں، یہ تو دونوں کاغذ کے اوپر. نہ اس گھر میں سکونت ممکن تھی، نہ اس 5 منزلہ میں سکونت ممکن ہے. نہ اس 1 منزلہ میں رہ سکتے تھے، نہ 5 منزلہ میں رہ سکتے ہو. ہم دنیا میں ایسے ہی ہیں. پہلے ہم لوگوں کے گھر 1 منزلہ تھے، پھر وہ گھر مثال کے طور پر 100 منزلہ ہو گئے، یا وہ مثلا برج العرب 150 منزلہ بن جائے گا. ان میں سے کسی نے باقی رہنا ہے کیا؟ نہیں. ان میں جانے والوں کو فضیلت ملنی ہے کوئی؟ وہ بھی نہیں، بلکہ شاید عذاب میں زیادہ شریک ہوں گے وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں شاید کر رہے ہوں گے، کچھ معلوم نہیں کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں نہیں تھیں جس میں قرآن کریم نے ہدایت دینی تھی. ہاں قرآن کریم نے بعض ایسی چیزوں کو کشف کرنا تھا انسانوں کے سامنے جو انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا تھا، وہ چیزیں خدا نے متعالیٰ نے خوب اچھی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی. اور وہ چیزیں دوسری بھی بیان کی ہوں تو وہ ہم جیسے لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے مثلاً اگر اور چیزیں بھی بیان کی. ہاں یہ چیزیں واضح سمجھ میں آتی ہیں، مثلاً قرآن کریم نے یہ بیان کر دیا انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان اگر اپنے آپ پوری باڈی کا آپریشن کر لیتا، 10 دفعہ چیر پھاڑ لیتا، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میرے اندر ایک روح بھی ہے. وہ روح کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، روح کی اہمیت کو نہیں جان سکتا تھا، روح کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ خدا نے متعالیٰ جس نے قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کیا کہ تمہاری حقیقت یہ جسم نہیں ہے، تمہاری حقیقت روح ہے. انسان نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. لہذا جو لوگ وحی سے متصل نہیں ہیں ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کس وحشت پہ پہنچ گئے ہیں. وہ تو شکر یہ ہے کہ یہ یا ایک قسم کا نقصان ہے کہ ہمیں یہ وحشت جو ان کا جانور پن ہے آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے، اور ہم پچھلے حالت کو بھلا دیتے ہیں اور نئی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کا جانور پن ہونا کم احساس ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی اچانک 100-200 سال کا سفر طے کرے، 100 سال پہلے کو اسٹڈی کرے اور آج کو اسٹڈی کرے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جانور بن چکے ہیں. اور بہت سارے انسان جانور بن چکے ہیں، چونکہ یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے لہذا ابھی نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر یہ جو کچھ انسان فحشا کے اندر پہنچے ہیں، ہر روز ایک نئی خبر سننے کو آتی ہے، یہ سب جانور پن ہے ان کا. اور خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگر خدا کو بلاؤ گے، نسوا فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بلایا، خدا ان کو ان کی اپنے آپ بھلوا دے گا، انسانیت بھلوا دے گا، جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور ہو رہے ہیں، کوئی جانور وہ حرکتیں نہیں کرتا جو اب یہ لوگ کریں گے اور تھوڑی بہت شروع کر چکے. قرآن کریم نے یہاں ہدایت دی، انسان کو آگاہ کر دیا، شعور دے دیا، اس کے ذریعے سے پورا علم اخلاق بنا دیا کہ انسان کی اخلاقی تربیت کیا ہونی چاہیے، اس کی معاشرتی تربیت کیا ہونی چاہیے. اب انسان کا، ہم جیسوں کا کام کیا ہے؟ ہم جیسوں کا کام یہ قرآن کریم میں سے ان اسرار کو کشف کرنے کی کوشش کریں، جس کے بارے میں اہل بیت نے رہنمائی بھی کی ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے، روایات بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اور قرآن کریم ایسا ہے کہ اگر آپ اور میں پڑھیں صرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم نہ سمجھائے، قرآن کریم خود سے سمجھائے گا. لہذا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نبی بلاغہ کے اندر، فرماتے ہیں استنطقو، اسے بولنے پہ مجبور کرو. کیوں مولا کائنات کہہ رہے ہیں بولنے پہ مجبور کرو؟ خود قرآن ناطق ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس سامد سے بھی تم بلوا سکتے ہو، تم اگر اس کو بولنے پہ مجبور کرو. طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیے، غور کیجئے، اور جب آپ غور کرنے لگیں ایک دو نکات کا ضرور خیال کیجئے، وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج شدید سردی ہے، کوشش کریں گے باہر کوئی نہ بیٹھے بےچارا، اس بیچارے کی حالت خراب ہو جائے گی. اچھا ہے کہ ٹی وی پہ جا رہا ہے تو اگر کسی کو دیکھنا ہو باہر دیکھے کہ رش لگا ہے تو اندر چلا جائے، گھر چلا جائے اپنے، تو ٹی وی پہ دیکھ لے، بعد میں بھی آئے گا تو بلا وجہ میں یہاں پہ بیٹھ کے سردی کھائے گا. تو اب ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جگہ چونکہ یہاں پہ اس طرف اس طرف خالی ہے تھوڑی بہت، تو اس کو ہم فل کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بعد میں آتا ہے تو اس کی جگہ بن جائے. درود بھیجے محمد والے محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی سوچیں وہ لوگ جو بے گھر کے لوگ رہتے ہیں روڈز کے اوپر، ان کا کیا اثر ہو رہا ہوگا اس پر، خدا جانتا ہے. ہم ابھی کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے وضو کرنا پڑ گیا تو حالت خراب ہو گئی ہماری تو. اب یہ لوگ جب چاہے ساری رات ابھی رکیں گے، یعنی ہم لوگ تو نہیں جانتے نا یہ تجربہ کیا ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ ہمارے ساتھ ہوا، پتہ نہیں 1991-92 تھا شاید، حج پہ چلے گئے اور وہ طالب علمی کا دور تھا ہمارا، جس میں آفیشلی بھی طالب علم تھے، اب نالائق طالب علم ہو گئے. وہ اس زمانے میں جب حج پہ گئے، وہ جناب علی جب ہم پہنچے تو 4 ذی الحجہ تھی. اچھا وہ گئے بھی ملنگی کے ساتھ تھے، یعنی کوئی بندوبست بھی نہیں تھا کہ بھائی یہ کیا ہونا کیا ہے، وہاں پہ کوئی ہوٹل شوٹل ہے یا نہیں ہے. ہوٹل ہوتے بھی تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ ہم طالب علمی کی حالت میں اس کو افورڈ کر سکتے تھے. بہرحال خیر وہاں 4 ذی الحجہ کو پہنچ گئے، صاحب کچھ بھی نہیں. اب 3-4 دوست صاحب آپ سے، اب کیا ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. کہیں اب تو یہ تو خیر خود پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ فٹ پاتھ ہیں، گزارا کریں گے اسی کے اوپر. سب 4-5 دن اس طرح گزارنے پڑے. گرمیوں کا زمانہ تھا، چلو گرمی میں تو صرف یہ ہے کہ آپ نے گرمی تحمل کرنی ہے، سردی میں تو آپ لیٹے رہے تو مارے جائیں گے شاید صبح تک. تو اس لحاظ سے ان بیچاروں کا کام بہت ٹف ہے. بعض اوقات یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. مینا کے اندر بھی آپ نے شاید ایک آدھ دفعہ تجربہ کیا ہو, سردیوں میں مینا پہنچ گئے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں نہ پاؤں ڈھانپ سکتے ہیں, اور ہاں جان کے لالے پڑ جائیں تو پھر تو ظاہر کفا میں انسان کے لیے استرارن صحیح ہے, ورنہ اصولاً تو صحیح نہیں ہے, تو وہ سردی کھانی پڑ جاتی ہے تھوڑی بہت انسان کو, تو اس میں اندازہ ہوتا ہے یہ بیچارے کیا جھیلتے ہیں. ظاہر ہر کوئی تو چرسی افہومی نہیں ہوگا ان کے اندر, ان کے اندر کچھ تو واقعا اس قسم کے ہوں گے نا جو منشیات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن سب تو ایسے نہیں ہوں گے, خاص کر وہ لوگ جو جھونپڑوں چھوپڑوں کے اندر رہ رہے ہیں, یہ تو سب تو یعنی اپنے ارادے سے نہیں رہ رہے, کچھ تو یقیناً مصیبت میں رہ رہے ہیں, اور پھر جو کچھ تو وائٹ کالرز ہیں واقعا جن کے پاس واقعا نہیں ہے اور اس عالم میں رہ رہے ہیں. غرض ہم سب کو ان تمام کے جو صحیح ہوں گے ان کے سب کے جواب دینے پڑیں گے, ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم لوگ مشکوک ہو گئے کون صحیح تھا کون غلط تھا, اس لیے جواب بھی نہیں دینا پڑے گا, یہ جواب دینا پڑے گا. آپ جواب تیار کر کے رکھ لیں, مجھ جیسا آدمی بھی جواب تیار کر کے رکھے کہ جب خدا کے سامنے پہنچیں گے, مثلا آج رات کوئی مر گیا سردی سے, پھر کہیں ہوا اہل بیت کا ماننے والا بھی, پھر کم آبادیاں کراچی میں کچھی آبادیاں, پھر وہ کراچی میں ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر ہیں اس وقت, ورنہ جو دوسرے علاقے ہیں یہ جو ان سب کے اندر یہ مصیبت تو آتی ہے, سردی تو اس دفعہ بڑی شدید آئی بھی ہے, یہ سب لوگ جھیل رہے ہیں نا بیچارے, تو یہ ان تمام کا ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, درد تو احساس کرنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کہتے ہیں آپ منکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کم از کم دل سے نفرت تو رکھیں. اگر آپ روز گزر رہے ہیں اور دل سے بھی نفرت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ شریک ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو ان مظلوموں کے ساتھ کم سے کم دل سے تو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے کہ کبھی موقع ملے تو, اگر مثلا کسی کے پاس مثلا طاقت توانائی ہے آج, تو تھوڑا بہت کھانا جو ہمارے پاس تبرکات کا آج کل گھروں کے اندر بہت رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہی ڈال کے لے جائے روڈ کے اوپر, دیکھے کوئی مثلا اگر کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جو واقعی دینے کے قابل ہے اس کو دے دیں. سردی کا وقت ہے, جسم میں توانائی بھی کم ہوئی تو خدا نہ کرے دنیا سے ہی نہ رخصت ہو جائے, بعد میں وہ بالے جان ہم سب کے لیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. خدا تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں رہنمائی دی ان معاملات کے اندر, کہا دیکھو اس معاملات کو دیکھو, پھر نفس کی مختلف حالتوں کو بیان کیا کہ نفس تمہیں اس طرح سے اللہ کے خلاف راستے پر بھی لے جا سکتا ہے, تم نفس کو پاکیزہ کر لو تو نفس تمہارے لیے کیا کیا طاقتیں توانائیاں تمہیں دے سکتا ہے. ایک جملہ یہ عرفہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں علم اخلاق والے, آج کل میں ان کی نقالی میں مشغول ہوں, مجھے بعض اوقات اپنے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جن کی نقل اتار رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے کہ نقل اتارنے کے لیے بھی یہی ملا تھا ہمیں, یہ کیا کریں. مثلا یہ لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو, موتو قبل ان تموتو, قرآن کریم نے استعمال کیا اس آیت پر بہت زیادہ امفیسس کرتے ہیں, مطلب کیا ہے مرو اس سے پہلے کہ مر جاؤ. یہ کیا جملہ ہے, موتو مر جاؤ قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ مر جاؤ, یہ دو موتیں کیسی ہیں, ایک وہ موت ہے جو ہم بھی لا سکتے ہیں اپنے اوپر, ایک وہ موت ہے جو ملک الموت لے کر آئے گا. جو ملک الموت نے لانی ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کب آئے گی کیسے آئے گی یہ سب ہم نہیں جانتے, ایک وہ موت ہے جو ہم لا سکتے ہیں, وہ موت کون سی ہے, اپنے اس سرکش نفس کی موت ہے, اس نفس کو کسی طریقے سے موت سے دوچار کر دینا کہ یہ جو خدا نے متعال کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہتا ہے یہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے, اس کی موت ہم لا سکتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں. تو یہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں, موتو قبل ان تموتو, قرآن کریم نہ ہوتا ہم نہیں جان سکتے تھے یہ راز کیا راز ہے, نفس کی تربیت, نفس کا تزکیہ, ان تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے. ہم لوگ ان حقائق کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں کہ مثلا شیطان ہمیں کس طریقے سے بہکاتا ہے, شیطان بہت سارے وسائل ہیں شیطان کے پاس, تمام کو استعمال کرتا ہے کس کام کے لیے, ہدف سے دور لے جانے کے لیے. یہ ایک دفعہ واقعہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہی ہے, رجب علی خیات کی کتاب کیا پھر اس نے خدا کو پا لیا, اس کے اندر لکھا ہے مکی بار میں پریشان کری, اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, اس میں لکھا ہے کہ وہ آغا صاحب اپنے ایک شاگرد کو لے کر گھر سے نکلے نماز کے لیے, تو شاگرد ساتھ تھا, وہ جا کے کہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے, گھر سے باہر نکلے دو آدمی دو طرف کھڑے تھے عجیب و غریب ہیکل کے, لٹو گما رہے تھے ہاتھ پہ. شاگرد نے دیکھا کہ بھائی یہ دو آدمی ہیں, پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے تھے اور عجیب و غریب ہے, پتہ نہیں کیسی ٹوپی پہنی ہوئی کیسی شکلیں ہیں. تو اپنے استاد سے کہا کہ استاد یہ کون ہے, انہوں نے مثلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کونی ماری کہا سیدھے چلو بات نہیں کرو, آگے آ گئے تو اب ان کی ہمت ہوئی, بعد میں جب آگے آئے تو کہا آگا یہ کون تھے, کہیں یہ تم نہیں جانتے شیطان آئے تھے, یہ دو شیطان اترے ہوئے تھے. کہا شیطان یہاں پہ آئے؟ ہاں. کہتے ہیں یہ آتے ہیں ایسے؟ ہاں ایسے ہی آتے ہیں. یہ آتے ہیں برگلانے کے لیے، یہ آتے ہیں بہکانے کے لیے. تمہیں خدا نے صلاحیت دے دی تم دیکھ پائے، باقی دوسرے نہیں دیکھ پائیں گے، دوسرے لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. ہم لوگ ایک حملے کی زد میں، ہم نہیں سمجھ پائے. خدا بار بار کہہ رہا ہے انہو لکم عدو و مبین، وہ شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. ہم نہیں سمجھ رہے ہم شیطان کی زد میں. خدا تو کہہ رہا ہے قرآن کریم میں زد میں ہو بھائی، وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جنوں میں سے ہے، انس میں سے ہے، یہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. ہم لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے کہ ہم شیطان کی زد میں ہیں. نہیں بھائی، ہم اس کی زد میں ہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایک شیطان ہے جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ مثلا ایک شیطان ہے جو نفس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کو نفس کا مقابلہ کرنا ہے، نفس کو ایک مرحلے تک پہنچانا ہے ہم نے. یہ بار ہے جو ہمارے کندھے کے اوپر ہے، یہ نفس خدا نے تعالیٰ کا دیا ہوا خدا کی روح کی امانت ہے ہمارے پاس. قرآن کریم اس کو من روحی کہتا ہے، خدا نے تعالیٰ کا میرا روح میں سے ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک انتہائی قیمتی امانت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس امانت کو ہم نے محفوظ طریقے سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، اس نفس کو تزکیہ کرنا ہے، اس کو اس دنیا کی ان مصیبتوں سے پاک رکھنا ہے. پاک و پاکیزہ نفس خدا تعالیٰ کے حضور پہنچانا ہے. وہ کیا ہے کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے قلب سلیم، پاک و پاکیزہ دل، قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر ہم نے یہاں سے جانا ہے. اس کو یہ ساری گندگیاں لے کر نہیں جانا ہے ہم نے. اچھا اگر گندگیاں لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برزخ ہے، پھر جلنا ہے، پھر وہی لاکھوں سال کی زندگی برزخ کی ہے جس میں جلنا ہے. اتنا جلنا ہے، اتنا جلنا ہے کہ یہ نفس پاکیزہ ہو جائے، اتنا یہ کام ہونا ہے. تو یا وہاں ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے. وہاں ہونا ہے عذاب کے ساتھ ہونا ہے، لاکھوں سال میں ہونا ہے. یہاں تو 10-15 سال میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں 10-15 سال میں بھی نفس کی تزکیہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے 20 سال لگ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہاں آسان ہے، اپنے اختیار میں ہے، کوئی سزا نہیں دے رہا ہے، جزا ہی جزا ہے، مزہ ہی مزہ ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے یہ لوگ کہاں اس مزے کو چھوڑتے ہیں. پھر یہ لوگ جو اس راستے پہ نکل پڑتے ہیں، کیوں اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں؟ ہم 10 منٹ سر رکھتے ہیں سجدے میں، 5 منٹ تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سر پہ پریشر آنے لگتا ہے. ایک صاحب، ایک دفعہ ہم نماز پڑھا رہے تھے کہیں پر، ایک جو یا خیر المسنین و یا خیر الموتین ذکر ہے مستحب ہے، وہاں کہیں میرے منہ سے نکل گیا. بعد میں میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میری طبیعت میں اختلاج ہونے لگا. یار دیکھو ہم لوگ کہاں پہنچ گئے، اتنا سا سجدہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ مثلا یہ لوگ ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں سجدے کر رہے ہیں. پھر ان کا تذکرہ کروں، جن کے جنازے پہ اشارہ ہوا کہ رسول خدا آگے بڑھے تھے، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر لقاء اللہ کے اندر 3 چیزیں لکھی ہیں. کہا یہ بہت زبردست ہیں انسان کی پریکٹس کے لیے. البتہ یہ اس کا تجربہ، ان تمام سے پہلے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. یعنی وہ جو پچھلے گناہوں کی گندگی ہے، اگر وہ دلوں پہ لگی ہوئی ہو اور موجودہ پریکٹسز کی گندگی بھی دل پر لگی ہوئی ہو، پھر یہ نسخے کارگر نہیں ہو پاتے. یا تو پھر ان نسخوں کے ذریعے بھی پہلا کام یہ کرے کہ ان گندگیوں کو پہلے صاف کرنے کو ٹارگیٹ کرے. کمالات بعد میں ملنے کی بات ہے، پہلے تو مسئلہ ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا. ابھی کافی جگہ اندر ہے، ادھر اگر وہاں پہ سردی زیادہ ہو تو اندر تشریف لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس میں انہوں نے 3 چیزیں لکھیں، یعنی انہوں نے ایک بہت لمبا شیڈیول دیا، اس کے اندر 3 چیزیں بہت پرومیننٹ لکھیں. کہا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر سب سے زیادہ ہے معنویات کے اندر. اس میں پہلی چیز پڑھ کر ہی میرے جیسے آدمی کا، جسے کہتے ہیں پتہ پانی ہو جائے، ان کا لو بھائی معاملہ خراب. لکھا کہ 1 گھنٹے یا کم از کم 45 منٹ سجدہ کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1 گھنٹے یا کم از کم 45 منٹ سجدہ کرے، یہ کیا ہے؟ پھر اس کا اثر بہت زیادہ ہے. اب وہ جسے کہتے ہیں کہ راستے کا ماہر، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ بہت خوبصورت ہے، لیکن چلنے والا کون ہے؟ کون چلے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جب یہ جملہ کہے تو یہ سوچے کہ خدایا تو پاک و پاکیزہ ہے، یا لا الہ الا انت، اے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک و پاکیزہ ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کی. میں نے ظلم کیا کیے؟ اپنے نفس کو گندا کر دیا. یہ اعتراف کرے 1 گھنٹے تک، اس بات کا اعتراف کرے خدایا تو پاکیزہ تھا، میں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر؟ میں نے گناہ کیا، میں نے اپنے آپ کو مادیات پہ پھنسا دیا، میں نے تیری حجت سے رابطہ نہیں بنایا، میں دنیا میں غرق ہو گیا، یہ میں نے ظلم کیا، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے تھا، تو نے مجھے اچھا خلق کیا تھا، احسن تقویم میں خلق کیا تھا، میں نے ظلم کیا نا، میں نے اس کو اسفل السافلین پہ پہنچا دیا، اب مجھے نظر نہیں آ رہا، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، دنیا بھی آخرت بھی، میں نے اس آنکھوں کو اتنا آلودہ کر لیا کہ اب سوائے دنیا کی کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو نے مجھے کان دیے تھے اس دنیا کو سننے کے لیے بھی، اس دنیا کو سننے کے لیے بھی جو اس کے پیچھے چل رہی ہے، اب میرے کان جو ہے سوائے اس دنیا کے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں۔ اعتراف اتنا کثرت کے ساتھ کرے بغول ان کے ایک گھنٹہ یا 45 منٹ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جو تیرا ظلم تھا وہ میں صاف کرنے کو تیار ہوں۔ اب کون یہ کام کرے گا، کام چاہیے نا، چلے اس میں پریکٹس اس طرح سے کر سکتے ہیں، مطلب ہم جیسے لوگ صاف بات ہے کوئی تکلف ولکلف نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، تو ہم شروع کیسے کر سکتے ہیں، پہلے 5 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، آہستہ آہستہ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال میں کہیں جا کر 1 گھنٹے پہ پہنچا لیں، لیکن اگر ابھی 5 منٹ شروع کیا تو 10 سال میں کہیں 1 گھنٹہ پہنچے گا نا، ابھی شروع ہی نہیں کیا تو زندگی بھر کبھی 5 منٹ بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سجدہ، اور اس سے اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا، مثلا کوئی کہتا ہے بھائی میں 4 دفعہ کہتا ہوں، 5 دفعہ کہتا ہوں میری توجہ ختم ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے ایک اور حل ہے جو عرض ہوا تھا پہلے بھی، لیکن 5 منٹ کا سجدہ کرے، خدا کو پکارتا رہے، اس میں جو خدا سے کہنا ہے کہے، کہنے کے لیے چیزیں کم ہیں، اپنے ظلم کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا کچھ، تیرے اتنے بزرگوار کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میں آج تک اپنی زمین پہ سے ہل نہیں پایا، اخلد الی الارض، زمین سے چپک کے بیٹھ گیا، تیرے جاننے والے فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں، تیرے چاہنے والے فرشتوں کی سنتے ہیں، دنیاؤں کے اندر سفر کرتے ہیں، بلتا ہمیں وہ کمالات نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا نابینا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نابینا رہ گئے، کم سے کم یہی سجدے میں کہہ سکتے ہیں خدا تو نے اچھا خلق کیا، ہم نے برا کر دیا، اب ہمیں صاف کر دے۔ سجدہ طولانی ہو تو اس میں پھر یہ تمام چیزیں انسان کر لے، یا وہ مثلا جیسے وہ ذکر یونسیہ، ایک یہ جملہ فرمایا انہوں نے، اس میں 2 چیزیں اور لکھی تھیں دونوں مشابہ، کا 100 رکعت سورہ قدر پڑھے، ایک شب جمعہ، ایک عصر جمعہ، 100 رکعت کے 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے شب جمعہ اور عصر جمعہ۔ اب اس کی بھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں بہت زیادہ مؤثر ہیں، اب کیا مؤثر ہیں، کیا کرتی ہیں، یہ میں جیسا نہیں بتا سکتا، یہ ان کا کوئی اچھا شاگرد ہوتا تو بتاتا کہ مثال کے طور پر اگر ان پہ عمل کرنا ہے تو اس میں ہونا کیا ہے آگے۔ البتہ یہ سمجھ میں آتی ہے بات ان کے شاگرد کی، امام خمینی کی کتاب کو دیکھتے ہوئے، کہ ان تمام کا اثر اس وقت ہوگا جب پہلے دل پر سے وہ گناہ اترے ہوئے ہوں گے، ورنہ پہلے محنت اس بات پہ کریں گے یہ گناہ کسی طریقے سے جو پرانے گناہ کا اثر ہے، اور نئی پریکٹسز میں جو غلطیاں ہیں، نئی پریکٹسز کم غلطیوں والی نہیں ہیں ہماری، ابھی کوئی یہ نہ سمجھے مثلا میں 5 دن 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی مثلا نماز شب میں پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، اس کا مطلب میری ساری پریکٹسز صحیح ہو گئی، ابھی تو نہیں معلوم کتنا شرک کر رہے ہیں، ابھی تو نہیں معلوم کتنا دلوں کے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو ہمیں اپنے شرک و کفر کا بھی اطلاع نہیں، خبر نہیں ہے نا، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں ہم مباحد ہیں، چونکہ نہیں جانتے، کوئی نہیں آیا بزرگ اس سے ہم سے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں ہم مباحد ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، نہیں معلوم کتنے جگہوں پر شرک کیے بیٹھے ہوں گے کل کی اس بیان کی روشنی میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ورنہ ہماری ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، ہماری واقعی ترقی ہونی چاہیے تھی، ہم لوگوں کو یہاں پہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، جو یہ معاشرہ نہیں ہل رہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، جبکہ یہ لوگ سعید الشہدا کے چاہنے والے ہیں، اتنے بڑے وسیلے کے چاہنے والے ہیں، ان کو بہت کہیں اور پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن جو نہیں بھی ہل پا رہے اپنی جگہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خدا نے متعال نے راستہ دیا ہے قرآن کریم کے اندر، موتو قبل ان تموتو، تزکیہ نفس، محنت کرنا، وہ تمام چیزیں ہم نہیں کر رہے، وہ بھی کریں تو پھر کہیں سے کہیں بات پہنچتی چلی جائے گی۔ اب 2-3 چیزوں کے اوپر اشارہ ہوا کہ بھائی سوسائٹی تبدیل کرنی ہے، صحیح، مولا کا انتظار کرنا ہے تو اس میں سوسائٹی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کو تبدیل کرنے میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ ہوا۔ اچھا ایسا ہے کہ ایک آیہ کریمہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب تم سے کہیں کہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ میں وسعت بناؤ، جگہ بناؤ، تو تم جگہ بناؤ، خدا تمہیں جگہ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ 2-4 آدمی ابھی بھی سردی میں ہوں گے، بلا جانے ہم لوگ تو صحیح آرام سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اور ذرا سا ادھر ادھر ہو جائیں گے، ہو جائے گا، اب میں تو کہیں جاؤں گا آپ کو فرق نہیں پڑے گا، میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں، آپ ہی کو کرنا ہے، یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد دیکھیے اس آئے کریمہ پہ لگتا ہے کہ ہمیشہ اثر ملتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ ہلیں جگہ نہ بنے, ہمیشہ جگہ بن جاتی ہے. دو تین باتوں پہ اشارہ ہوا, مثلا انسانوں کے اندر منافقت کی عادت کے اوپر اشارہ ہوا, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے, خلوص اور ریاکاری کے مسئلے پر اشارہ ہوا. آج صاحب ایک اور مصیبت پہ اشارہ. اچھا یہ کہیں نہ کہیں ہفتے دو ہفتے کے بعد یہ مصیبت سامنے آتی ہے اور اس وقت آدمی بے بس ہو جاتا ہے. کیا بے بسی ہوتی ہے صاحب؟ مثلا کوئی بیچاری فون کرتی ہے, کوئی ہماری بہن کوئی, اور مثلا وہ کہتی ہے کہ مثلا میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, میرا شوہر یہ ظلم کر رہا ہے, مثلا پریکٹیکلی مثلا مارتا ہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے, مثلا یہ واقعہ ہونا چاہیے. مثلاً ساس بہو کے مسائل ہیں, وہ کچھ التجا درخواست بات کبھی طلاق تک پہنچ جاتی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ بچے سے ملنے نہیں دے رہے ہیں, ایک عجیب مسائل بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ کہاں کے مسائل ہیں؟ یہ سب یہیں کے ہیں, انہیں محلوں کے. مثلا یہی سوچا بازار پیس ایچ ایس انچولی مجافر تیار سوسائٹی, یہ سب یہیں کے ہیں. ظاہر ہے ہمیں کوئی مثال کے طور پر کوئی امریکن تو آ کے فون نہیں کرے گا نا, ہمیں تو وہی کرے گا جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا, کہیں شیعہ ہی ہوگا. نہیں پوچھتے ہم مثلا نام وغیرہ, جب تک کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہو جس کو ہم سالو کر سکتے ہوں نام وغیرہ بھی نہیں پوچھتے. لیکن معمولاً یہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں. اب وہ شوہر بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے, اور وہ بیچاری جو اس کے ہاتھوں پھٹ رہی ہے وہ بھی اہل بیت کی ماننے والی ہے. کیا ظلم ہے یہ؟ کیوں ہم انسانوں کے ساتھ اتنی عقل کام نہیں کر رہے؟ مثلا فرض کرو حالات نہیں بن پا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, خوب چر کر لو زیادہ سے زیادہ, اس سے تو بہتر ہے کہ مارو مار پیٹ کرو. کس نے اجازت دی ہے؟ یہ قطعاً یعنی ہم لوگوں کے معاشرے کے ہمارے معاشرے کے لیے ایک عیب ہے, ایک آر ہے, اور یہ عیب و آر کم نہیں ہے. سعد بن معاذ کے لیے بظاہر روایت ہے کہ جب قبر کے اندر رسول خدا دفنانے لگے تو رسول خدا نے دعائیں پڑھی سعد بن معاذ کے لیے. سعد بن معاذ رسول خدا کے سپہ سالاروں میں سے تھے, نصرت کی تھی رسول خدا کی. تو رسول خدا نے دعا کی سعد بن معاذ کے لیے, خود تشریف لے گئے قبر کے اندر. تو ماں نے دیکھا, کہنے کی تیرے مقام کی کیا بات ہے, خوش سعادت تیرے لیے جو اتنا بڑا مقام ملا. رسول خدا نے کہا خاموش ہو, قبر نے بھی اس کو فشار دیا, میں قبر نے بھی اس کو اتنا سخت فشار دیا ہے. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا سپہ سالار, آپ کی نصرت کی, آپ قبر میں اترے, آپ نے دفنایا ہے, اب بھی قبر نے فشار دیا ہے. فرمایا ہاں اپنی زوجہ کے لیے اچھا مرد نہیں تھا, میں نہیں بچا سکتا پھر اس کو, حقوق الناس میں کیا کروں, میں اپنا جملہ استعمال کروں. فرمایا زوجہ کے لیے اچھا نہیں تھا, زوجہ کے لیے تلخ انسان تھا, قبول نہیں ہے خدا نے متعلق, خدا سزا دے گا اس کو, خود رسول خدا اترے ہیں, اور کیا ہو سکتا تھا. فرمایا نہیں یہ وہ معاملہ نہیں جس میں مثلا ہم مفہوماً یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں جس میں رسول خدا دخالت دیں گے, رحمت اللہ العالمین دخالت نہیں دے گا. کیوں؟ معاملہ حقوق الناس کا ہے. حقوق الناس کا مطلب انسانوں کا معاملہ, انسانوں نے خود نپٹانا ہے. میں اپنی بیوی کے لیے صحیح نہیں ہوں, بچوں کے لیے صحیح نہیں ہوں, میں جلاد بنا ہوں ان کے لیے, کیا خدا نے مطالعہ ہی معاف کر دے گا کہ میں نے چار نمازیں شب پڑھی ہیں یا میں نے دس دفعہ عزاداری کی ہے؟ کیوں معاف کرے گا؟ مگر وہ جو عورت جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے, وہ بچہ جس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں, وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ایک مخلوق کی تو خدا عبادتوں کو دیکھے گا, دوسرے مخلوق کی ظلم کے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھے گا. اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ گڑ گڑ کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرتا ہے, دوسروں کے سامنے منافقت دکھاتا ہے کہ مثلا میں اچھا ایماندار ہوں, یا خدا نہ کرے گا کوئی عورت ایسی ہے, اس کا نماز پڑھنا, اس کا عبادات کرنا, اس کا عزاداری کرنا یہ علیحدہ معاملہ ہے, اس کا اس اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یہ دوسرا معاملہ ہے. رسول خدا کا سپہ سالار نہیں بچے گا فشار قبر سے اگر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا آدمی نہیں ہے. تو ہم کیا مصنوعیات میں کھیل رہے ہیں؟ مثال کے طور پر بچے اور ماں کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے, یا مثال کے طور پر ماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ بچے اپنے باپ سے نفرت کر رہے ہیں, یہ کیا کم چیز ہے؟ بچے کو اپنے باپ سے متنفر کر دینا یا بچے کو اپنی اس کی ماں سے دور کر دینا یہ کم نہیں ہے, یہ عذاب جان ہو جائے گا. ہم سے کوئی نہیں اس طرح سے بخش پائے گا کہ اچھا یہ ہماری سوسائٹی کے کامن فیچرز میں سے. یعنی اگر کوئی اسٹیٹسٹکس جمع کرے تو میرے خیال میں شوہر اور بیوی کے جھگڑوں پہ مشتمل گھرانے کم از کم 30-35% کے کم از کم 30-35% ہوں گے, میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے جتنا سوسائٹی کو دیکھتا ہوں. شاید اسٹیٹسٹکس اس سے زیادہ خراب ہوں گے, لیکن کم از کم اتنے ہوں گے. اب تعجب اس بات پر ہے کہ سامنے والا پرہیزگار ہے, سامنے والا پرہیزگار ہے, نماز پڑھنے والا ہے, روزے رکھتا ہے, اہل بیت کی مجالس میں بھی جاتا ہے اور یہ ستم بھی کر رہا ہے, یا وہ عورت ایسی ہے کہ وہ یہ ساری حرکتیں کرتی ہے اور پھر وہ اپنے مثلا شوہر کے لیے اچھی نہیں ہے. اچھا ہونا نہ ہونا ایک مشکل, اور یہ جو مار پٹائی ظلم بچوں کو دور کرنا یہ دوسری مصیبت, یہ کس عنوان کے تحت ہے؟ تو احسان محترم ان تمام, اب اتنی سی زندگی ہے, 20-25 سال مثال کے طور پر, ایک مثلا آج کل جو ویسے ہی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, مثلا فرض کرو شادی ہوئی 20-25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, آگے کتنی اس کی عملی زندگی باقی ہے؟ 20-25 سال, آخری 5-10 سال تو یہ لڑکتے لڑکتے گزارے گا, توانائی نہیں رہے گی لڑنے کی, پھر لڑے, بدبخت وہ ہے جو اس بڑھاپے میں بھی لڑتا رہتا ہے. تو 20-25 سال کی زندگی ہے, بجائے یہ کہ اپنے اور اپنے مثلا, اچھا شوہر اور بیوی کے تعلقات ہونے کیا چاہیے؟ ایک جملہ عرض کروں, دونوں ایک دوسرے کے کمال نفس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, بس یہ ہونا چاہیے. یہ اس کو مدد دے کہ یہ کمال نفس حاصل کرے, اور وہ اس کو مدد دے کہ یہ کمال نفس حاصل کرے. بہترین مرد اور عورت وہ ہیں جو ایک دوسرے کے نفس کی تربیت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, دونوں کی تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. بس وہ عورت سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے اندر, اللہ کی بندگی کے اندر یہ کمی ہے, کچھ سبب بنتی ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ خرابی دور کرنی چاہیے. یا اگر مثلا زوجہ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ عورت کو اس طریقے سے رہنمائی کرے کہ میری زوجہ کی پرابلم دور ہو جائے. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مثال کے طور پر پرہیزگار ہو گئے اپنی زوجات کی وجہ سے. باقاعدہ اعتراف کیا ایک آدمی نے میرے پاس, کہنے لگا ماں صاحب میں تو بہت ہی فلاں فلوں, میرے ساتھ پرابلم رزق کے اندر یہ ساری خرابیاں, لیکن ماں بہت اچھی تھی اور یہ ماں کا احترام بھی کرتا تھا. تو کہنے لگا میری ماں نے شادی کی میری ایک ایسی جلاد دیندار سے جلاد دیندار سے, کہ اس نے ان دونوں عورتوں نے مل کر مجھے سیدھا کر دیا. اس کی ماں نے پارٹی بنائی, ایک ایسی بیوی پکڑائی اس کو کہ اس کے ساتھ مل کر اس کو سیدھا کر دیا, دونوں نے مل کے کہنے مجھے سیدھا کر دیا. اب یہ خوبصورتی ہے, ہاں یہ ہے ایک عورت کا کردار کہ وہ اپنے شوہر کی معنوی تربیت کے لیے مددگار ثابت ہوئی. پتہ نہیں کتنی جزا اس کو نصیب ہو رہی ہے. مولا امیر المومنین کو رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی درود بھیجے گا دونوں کی ذات پر, فرمایا اگر تمہارے ہاتھوں ایک انسان اصلاح پا جائے یہ زمین و آسمان کے اندر موجود تمام دولتوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک عورت اپنے شوہر کی اصلاح کر لے, مرد اپنی زوجہ کی اصلاح کر لے, یہ نہیں معلوم کتنی چیز کس سے بہتر ہے. رسول خدا فرماتے ہیں دنیا زمین و آسمان کے اندر جو دولت ہے اس سے بہتر ہے. اب یہ کہ اب الٹا سوچ لیجیے, یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے, وہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے, پتہ نہیں ماں کے کردار کی وجہ سے یا اپنی عادتوں کی وجہ سے, گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے سب و تحمل نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا. آخر یہ کہاں پہنچے گا یہ معاملہ؟ اہل بیت نہیں دیکھ رہے اس معاملے کو. ہم عرفا کے کردار کو جب دیکھتے ہیں تو خیر اس کو تو وہ چھوڑ ہی دیجیے. یہ جو آغا حسین قلی حمدانی تھے, ان کے شاگردوں میں, جہاں تک مجھے ان کے شاگردوں میں تھے کوئی ایک شاگرد, ساس بہت بد مزاج تھی, بیچارے کی ساس بہت بد مزاج تھی, تو بہت کرتی تھی. اچھا یہ خود بھی اپنے استاد سے پوچھتے تھے کہ اے استاد میں کیا کروں. اچھا موچی تھے, اور یہ عرفا کے شاگرد پتہ نہیں عجیب و غریب ہوتے تھے, موچی تھے اور ماشاءاللہ خود علم عرفان میں پہنچے ہوئے تھے. اپنے استاد سے پوچھتے تھے میں کیا کروں. اچھا فقر و غربت تھی, سوری موچی نے ایک اور پیشہ جو ہوتا ہے جس میں لوہار تھے, گھوڑے کی نال بنانے کے ایکسپرٹ تھے, گھوڑے کی نال بناتے تھے, اپنے استاد کے کہنے پہ یہ کام کرتے تھے اور فقر و غربت میں گزارتے تھے. اچھا مشکل بیچارے کے ساتھ یہ تھی کہ کسی بھی وجہ سے اپنے سسرال میں رہنا پڑ رہا تھا, ساس کے گھر میں ہی رہتے تھے, اور وہ اس نے جان عذاب کی ہوئی تھی ان کی. اپنے استاد کے پاس آئے, کہا استاد مجھ سے یہ عورت برداشت نہیں ہوتی, مجھے یا تو حکم دیں کہ میں طلاق دے دوں, میں دوسری عورت دوں, یہ اس کی ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. استاد صرف یہ پوچھتے تھے یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. وہ چاہتی ہے؟ کہنے لگے ہاں. کیا پھر طلاق کی اجازت نہیں ہے, اس کو سہنا پڑے گا. کہنے لگے استاد میں کتنا سہوں آخر, میری بےعزتی کرتی ہے, دن رات کا چین میرا ختم کیا ہوا ہے. کہنے لگے ایک دن تم اس کا نتیجہ دیکھو گے, سہ لو. اور یہ بیچارے سہتے رہتے تھے, وہ عزت بھی پامال کرتی تھی بعض اوقات, ایک دفعہ بہت سخت اس نے کوئی بات کہی, غصہ ہوا, یہ ہوا, وہ, یہ بیچارے تحمل کرتے تھے. تو اس کڑن میں کہ اب میں کیا کروں, استاد نے کہا تھا تحمل کرو, گھر سے باہر نکل آئے. گھر سے باہر نکل آئے, رات کو بھوکے پیاسے آئے تھے اپنے کام کاج سے, اور ایسے ہی روڈ کے اوپر گلی کے اندر گھومنے لگے. اچانک ایک منظر دیکھا, دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک اور آدمی نکلا, یہی وہ جو ان کے شاگرد تھے. دیکھا میں ایک اور طرف نکل گیا ہوں, اور وہ جو ساس ہے وہ بھی کہیں سے آئی ہے, اور وہ کچھ تیر چلا رہی ہے ان کی طرف, اور جتنا وہ ان کی طرف تیر چلا رہی ہے ان کی خوبصورتی اور بڑھ رہی ہے, ان کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے. کلیئر ہو گیا نا معاملہ, کہ خدا تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو تم جو اس بدبخت عورت کے طنز کو تحمل کر رہے ہو, اس سے تمہارے نفس کے اندر خوبصورتی آ رہی ہے, تم خوبصورتی حاصل کر رہے ہو. اس کتاب میں لکھا تھا, ذہن میں نے کس کتاب میں, واپس گئے اپنی ساس کے ہاتھ چومنے لگے. وہ کہنے لگے, وہ پھر غصہ ہو رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی, اور یہ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں, تیری وجہ سے مجھے کمال ملا, تیری وجہ سے مجھے مقام مل گیا ہے. مقام کیا ملا؟ میرا نفس خوبصورت ہو گیا ہے, اللہ نے مجھے دکھایا میرا نفس خوبصورت ہو گیا. ہم نہیں جانتے صبر کے اندر کیا رکھا ہے, ہم صبر نہیں کر پاتے. اگر صبر کریں, تحمل کریں, مرد کو چاہیے وہ صبر کرے. اگر مثلا اس کی ماں اس کو کچھ کہہ رہی ہے, خدا نہ کرے کہ مثلا گڑبڑ ہوئی ہے, یا مثلا بیوی کچھ کہہ رہی ہے کہ تیری ماں نے گڑبڑ کی ہے, مرد کو چاہیے اپنے عقل کو اپنے حواس میں رکھے, نہ اس کے خلاف وہ کاروائی کرنے دے اس کو, اپنے کردار کو انداز انجام دے, تحمل کریں. یہاں پر سب سے اہم چیز تحمل ہے. اس تحمل کے ساتھ معاشرے کو اٹھائے. اور اگر کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیتے کہ جو ظاہر کہنے والا بھی نہیں جانتا کہ اس تحمل کے اندر کیا ہے, اشاروں کے طور پر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو مثلا ابھی اس واقعے کے اندر نظر آیا, تو اگر ہم یہ تحمل تھوڑا سا بھی کر لیتے تو زندگی بہتر ہو جانی چاہیے تھی ہماری. معمولاً مثلا مرد اور عورت کے اندر شادی کے چند سال شروع کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, تو بہت نارمل ہے, چونکہ ظاہر مینٹیلٹیز مختلف ہوتی ہیں, تو سوچنے کے رجحان مختلف ہوتے ہیں, مختلف خاندانوں سے آتے ہیں, یہ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں. اگر وہ شادی کے چند سال شروع کے تحمل سے گزار لیں یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جو خدا نے چاہا ہے وہ یہ ہے, تحمل کر لیں, اور دونوں ایک دوسرے کی تربیت کے لیے کام کرتے رہیں, تو خدا نے متعلق راستے کیوں نہیں دکھائے گا, کہیں نہ کہیں بہتری آئے گی. اچھا خدا نہ کرے اگر فرض کیجیے ایک نتیجے پر پہنچے گا نہیں بھائی اب بہتری نہیں آنی, چلو علیحدہ ہو جاؤ. ضروری ہے مار پٹائی بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ, ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو. کتنے ہی واقعات مجھے پتا ہیں, مثلا طلاق ہو گئی ہے, بچہ یا عورت کے گھر والوں کے پاس ہے یا مرد کے گھر والوں کے پاس ہے, دوسرے کو ملنے نہیں دیتا یا ملنے نہیں دیتی. اگر اس کا خاندان طاقتور ہے تو وہ, اور اس کا خاندان طاقتور, اچھا وہ طاقت کیا ہے, وہ دولت ہے, معمولاً وہ طاقت دولت ہے. کتنے احمق ہیں یہ لوگ, دولت کو ذریعہ بنا رہے ہیں نا اپنی مرضی کو پورا کروانے کے لیے. اس پہ دیکھیں گے بعد میں کہ حب دنیا کے نتیجے میں انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے. یہ طاقت کو ذریعہ بنایا انہوں نے, مثلا ماں کو بچے سے جدا کر دیا, باپ کو بچے سے جدا کر لیا, باپ کے خلاف بچے کو بھڑکا دیا, ماں کے خلاف بچے کو بھڑکا دیا, ظلم کیا. وہ بچہ ان کے ہاتھ میں امانت تھی نا, انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, وہ بھی ایک انسان کی زندگی کے ساتھ. خدا جزا نہیں دے گا, سزا نہیں دے گا اس کے اوپر, خدا تو دیکھ رہا ہے. اب مثلا جعلی شواہد بھی کھڑے کر لو, مثلا کیس گیا فلاں جگہ پر, ایک جگہ پہ جا کے جعلی شاہد کھڑے کر دیے, اس کو بہکا دیا, اس کو بہکا دیا, سب نے جا کے جعلی گواہی دے دی. خدا نہیں جانتا جعلی گواہی کا صبر کیا نتیجہ کیا ہے. قرآن کریم کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے شہادت گواہی دینے والوں سے کہ ہرگز کبھی جعلی گواہی مت دینا. تم نے جو نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے دیکھا ہے. مثلا فرض کیجیے میری بہن ہے جس نے آ کر مجھے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے مارا اور یہ کیا اور وہ کیا, میری بہن مجھے کہہ رہی ہے, میں گواہی دے سکتا ہوں؟ جب جو میں نے دیکھا ہے اس کی گواہی دے سکتا ہوں. ہاں مثلا اگر فرض فرمائے میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہوا ہے تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ہاں یہ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے. اب اگر نہیں دیکھا, حس میں نہیں آیا میرے, میں اپنی عقل لڑا کے نتیجے نہیں نکال سکتا کہ یہ ہوا ہوگا پھر میں گواہی دے دوں, نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا. گواہی دینے کے لیے جو آپ نے دیکھا ہے آپ وہ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنا موقع پر میری بہن میرے پاس آئی, اس کا جسم مخدوش تھا, اس پہ ضرب لگی ہوئی تھی, ضرب کی نوعیت یہ تھی, نہیں جانتا یہ کہاں سے لگی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مثلا ذاتی طور پر شوہر نے مارا ہے. آپ گواہی میں احتیاط کریں, بلا سوچے سمجھے تو گواہی نہیں دی جا سکتی. فرضاً آپ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بہن کی بات پر یقین ہے یا مثال کے طور پر اپنے جو بھی اور دوسرا کوئی رشتہ دار, میں ایک رشتے کو بار بار تبدیل کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کسی ایک پرٹیکولر کیس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. معاشرے کی عموم میں مشکل ہے, دونوں طرف سے چل رہی ہے, تو گواہی دینے میں آپ حساس رہیے کہ مثلا آپ کی گواہی صحیح ہو. آپ کو خدا نے اتارنا اگر ایک ایسے موقع میں رکھا ہے کہ جہاں آپ نیوٹرل ہو کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, چاہے آپ اس کے رشتہ دار ہیں چاہے آپ اس کے رشتہ دار ہیں, اپنے رشتے کو وفا کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے. خدا نے آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہے, آپ انصاف کریں. اے دلو ہوا اقرب للتقوى, عدل کرو یہ تمہارے لیے تقوا سے نزدیک ہے. اور خدا نے مطالع صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, کہتے ہیں رشتے داروں کو حق نہیں کہ اپنی رشتے داری دکھائیں, یہاں پر یہ ظلم ہوگا ان کا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگیاں برباد کر رہی ہیں. اب ذرا تصور کیجئے اگر یہ گھرانے برباد نہ ہوں اس طرح سے جھگڑوں کے نتیجے میں. اچھا جن گھرانوں کے اندر معمولاً یہ جھگڑے ہوتے ہیں ان میں کون حسین قلی احمدانی کی شاگرد کی طرح ہوگا کہ پھر بھی اپنے تزکیہ نفس پہ توجہ دے گا, ورنہ معمولاً ان جھگڑوں کی نظر ہو کر کچھ باقی نہیں بچتا, نہ معنویت رہتی ہے نہ تزکیہ نفس, نہ حتیٰ دنیا کی ترقی رہتی ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہیں باتیں؟ چھوٹے چھوٹے تحمل کرنے سے. تحمل کر لیتے, وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے سے عرض کیا تھا کہ وہ جو دنوں کی منافقت ہے نا, یہ گڑبڑ کی بنیاد ہے, یہ راز ہے, اصلی راز جہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. اگر یہ منافقتیں نہ ہوں تو یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے پھر. منافقتیں جو ہوتی ہیں, سیاستیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو پھنساؤ اس کو ساتھ یہ کر لو, یہ جو بنیاد بنتی ہے, شیطان کا کام یہی ہے. شیطان منافقت کا استاد ہے, اس نے منافقت پوری دنیا کو سکھائی ہے. تو ہم اور آپ اگر اپنے اس دشمن کو پہچان لیں کہ بھئی ایک دشمن ہے ہمارے پاس, ہم یہ اور آپ یہ جان لیں کہ بھئی ایک مصیبت ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے لڑنا ہے, لڑ کے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے, نفس کو امانت کے ساتھ خدا نمتال کے حضور پیش کرنا ہے, تو یہ مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں. خدا انشاءاللہ ان تمام گھرانوں کے اندر جہاں یہ مشکل ہے, اس مشکل کو کسی نہ کسی طریقے سے بحق محمد و آل محمد حل فرمائے. اب یہی سب چیزیں ترقی کا ذریعہ ہیں, یہی سب چیزیں طریقے کی طرف. میں پورا وقت جو ہے وہ آج اسی کے اوپر لگا بیٹھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ جس کے اوپر گفتگو کریں گے وہ خود تکبر کی صفت ہے. انسان جو غلطیوں کی بنیاد بنتی ہے وہ ساری شیطانی صفتیں, ساری شیطانی صفتیں انسان کے اندر غلطی کی بنیاد بنتی ہیں. کیوں؟ خدا گویا اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں شیطان بالکل فٹ نہیں ہے, شیطان کی کوئی چیز فٹ نہیں ہے یہاں پر. اور جب بھی شیطان کی کوئی چیز آئے گی وہ اس کو ڈس بیلنس کر دے گی اور اس کو اپنے راستے سے باہر نکال دے گی. منافقت شیطان کی صفت ہے, کسی انسان میں اتنی سی بھی ہوگی اسے راستے سے باہر کر دے گی. تکبر شیطان کی صفت ہے, تکبر شیطان کی صفت ہے, کسی انسان کے اندر اتنا سا بھی ہوا اس کو راستے سے باہر کر دے گا, اس کو انسانیت کے راستے پہ نہیں چھوڑے گا. اور خدا نمتال نے حدیث قدسی بعض اوقات ارشاد فرمائی ہے تکبر کے لیے, دنیا کی محبت کے لیے. مثلا تکبر کے لیے کوئی اس قسم کی ایک حدیث, کل میں اس کے بالکل صحیح الفاظ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا آج کل کے دور میں مثلا ان چند دنوں کے اندر ہوتا یہ, بہت ساری کتابیں انسان اچانک پڑھ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ایک حدیث پڑھ لیتا ہے, یہ بعد میں کسی نے مجھے سمجھ کیا کہ حدیث کا وہ کیا اصلی ورڈز کیا تھے, اور میں لاکھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو پانچ چھ دنوں میں کتابیں پڑھی ہیں ان میں کون سی کتاب میں وہ حدیث تھی, وہ تھی بھی اردو کے ترجمہ, عربی ہوتی تو شاید سرچ کر لیتا کسی سیڈیز وغیرہ میں, اردو کا ترجمہ تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا کہاں گیا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جاتا ہے. ہاں اتنا وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں چند دنوں میں کسی کتاب کے اندر پڑھی ہے, لیکن کبھی موقع ملتا تو پوری کہتے ہیں. مثلا تکبر کے لیے حدیث قدسی موجود ہے اس قسم کی, جو فرمایا اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا, فرمایا جنت کی بو نہیں سونگنے دوں گا, جنت کی بو نہیں سونگنے دوں گا. اس قسم کا جملہ ہے اس میں اتنا شدید, خدا نے نہیں سوچا کہ یہ انسان تکبر میں مبتلا ہو. مثلا کہتے ہیں کبریائی اللہ کی رضا ہے, اس حدیث قدسی کے جملات کہ کبریائی اللہ کی رضا ہے, اللہ کی بے اصطلاح یہ ابا ہے, جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا خدا اسے ذلیل کر دے گا, خدا اس کو نہیں چھوڑے گا. یہ خدا کی صفت ہے کبریائی. کیوں؟ اور وہ بھی تکبر کس معنی میں, خدا کے معنی میں کچھ اور تکبر ہے, ہم لوگ تو پست ہو کر تکبر کے معنی ہی کچھ اور لیتے ہیں. تکبر ہم لوگوں کے اندر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بلندتر سمجھے, چاہے بے حق سمجھے چاہے نا حق سمجھے, دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے, چاہے بے حق کم ہو چاہے نا حق کم ہو. اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کم سمجھیں. اور ظلم کی ایک اساس تکبر ہے. معمولاً ظلم وہاں پر ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے قطعاً پسند نہیں کیا. خدا کے رسول کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی, جب ممبر پہ جاتے تھے تو ایک علیحدہ معاملہ تھا, مثلا جب خطابت کرتے تھے، جا کے درس مثلا باز کرتے تھے، تو وہ ایک علیحدہ چیز تھی کہ وہ مثلا اونچا ہونا پڑتا تھا ان کو، تو وہ اونچے ہو کے بیٹھتے تھے. البتہ شروع میں اونچے نہیں بیٹھتے تھے، جب مسجد نبوی کے اندر لوگ کم آتے تھے تو وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. آپ کو پتا ہے استوانے تو اس کو گریہ کہتے ہیں، وہ ندبہ عربی میں کہتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. پھر جب ظاہر پبلک تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تو ایک ممبر بنا دیا گیا کہ رسول خدا اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. لیکن رسول خدا کا عالم یہ تھا کہ جب کسی محفل میں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں سے اللہ کا رسول کون سا ہے. ایسا مل کر بیٹھتے تھے کہ اجنبی آنے والا جان نہیں سکتا تھا اس میں سے صدر مجلس کون سی ہے، یعنی وہ بڑی جگہ کون سی جہاں پہ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوگا. اس طرح بیٹھتے تھے. یہ ڈاکٹر شہید نقوی کے اندر میں دیکھتا تھا، ان کے اندر یہ خوبی تھی. ڈاکٹر شہید نقوی جو لاہور میں شہید ہوئے، ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ جب وہ بیٹھتے تھے، لڑکے ان کے سامنے بہت چھوٹے ہوتے تھے، عمر میں بھی کم ہوتے تھے، تجربے میں بھی کم ہوتے تھے، اخلاقی فسائل بھی ان کے اندر تھے، تو لڑکے ذرا سا ڈسٹینس رکھ کے بیٹھتے تھے. تو جان بوجھ کر لڑکوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کہتے تھے کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہو کہ مجھے کوئی دیکھ کر آئے سمجھ جائے یہ کوئی اور ہے، اللہ کا رسول تک نہیں تھا ایسا، مجھے کیوں ایسا بناتے ہو. اس طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھیں. خدا تعالیٰ نے نبی کی ذات کے لیے پسند نہیں کیا، نبی نے اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کیا کہ میں لوگوں سے ہٹ کر کچھ نظر آؤں، نہ لباس میں نہ گفتار میں. یعنی عالم یہ ہوتا تھا رسول خدا کا کہ اگر کوئی آدمی آتا تھا تتلا کر بولتا تھا، اس کا لہجہ ہی تتلانے والا ہوتا تھا، مثلا قوم کا لہجہ تتلانے کا تھا، تو رسول خدا اس کے ساتھ تتلا کے بات کرتے تھے کہ کہیں وہ بیچارہ یہ نہ سوچے کہ میری انسلٹ کر رہا ہے. اتنے رسول خدا اس معاملے میں باریک بینی فرماتے تھے کہ مثلا کوئی اپنے اندر یہ احساس نہ کرے کہ متکبر ہے، کہ مثلا رسول خدا اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، نہیں، بہت بالکل لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، ایک ایک ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، عیادت کے لیے گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اور متکبر کو رسول خدا پسند بھی نہیں کرتے تھے، قطعاً پسند نہیں کرتے تھے. یہ بھی عرض کرتا چلوں، کل اس کے اوپر گفتگو کریں گے، تکبر ہونے کے لیے کچھ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات انسان اتنا گدا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور تکبر کر رہا ہوتا، بعض اوقات اتنا احمق ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تکبر کر رہا ہے. مثلا دولت مند تکبر کرتا ہے، طاقتور تکبر کرتا ہے، شہرت مند تکبر کرتا ہے، بعض اوقات کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی تکبر کرتا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس کو دیکھ کر میں نے کہا اللہ اکبر، شیطان کتنا دھوکے باز ہے کہ اس کو بھی نہیں چھوڑا. وہ اس طرح واقعہ میں لکھا ہے کہ رسول خدا ایک دفعہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے، وہاں پر ایک عورت، جیسے ہمارے یہاں اس کو پتہ نہیں آپ لوگوں کے ٹرم میں کیا کہتے تھے، اوپلے تیار کر رہی تھی، وہ جو گائے کے گوبر کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو دیوار پہ لگا دیتے ہیں، خشک کرتے ہیں، آج کل نہیں ہوتا یہ، پہلے بہت دیکھتے تھے ہم لوگ، تو وہ خشک ہو جاتے ہیں پھر اس کو جلانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو اوپلے کہتے تھے ہم لوگ. تو وہ تیار کر رہی تھی، کوئی سیاہ فام عورت تھی، اور مثلا اب ظاہر ہے وہ گندگی کے اندر گوبر میں ہاتھ ڈالے بیٹھی ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا راستے میں، راستہ بہت مختصر سا تھا، گزرنے کی زیادہ جگہ نہیں تھی، اور اس نے وہ گوبر ٹھیک ٹھاک پھیلا لیا تھا. تو وہ جو لوگ ساتھ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت سے، حبشی کوئی تھی اور اس طرح کی وضعیت میں عجیب، اس سے کہا کہ ذرا سا ہٹ جاؤ، ذرا سی ہٹا لو تو رسول خدا برابر سے گزر جائیں. تو اکڑ کے کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، اس کو چلا جانا ہے چلا جائے. رسول خدا نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے دعھا فإنھا مستکبرۃ، اس کو چھوڑ دو یہ مستکبر ہے. حبشی، سیاہ فام، گوبر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، حیثیت نہیں ہے کچھ. رسول خدا کہہ رہے مستکبر آئے گی. شیطان کسی کو چھوڑتا ہے؟ وہ گوبر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، اب بھی اس کو تکبر میں مبتلا کیا ہوا. ہمارا اور آپ کا کوئی بھروسہ ہے کہ شیطان ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں تکبر صرف وزیر اعظم کرتا ہے، تکبر صرف صدر کرتا ہے، تکبر صرف دولت مند کرتا ہے. نہیں بھائی، وہ کچھ نہیں تھی، وہ متکبرہ تھی. رسول خدا نے کہا یہ مستکبر آئے گی، اس کے اندر استکبار ہے. استکبار کیا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ایک دفعہ ہے میں کہوں میں عزت مند ہوں، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یہ سمجھنا اچھا ہے، میں عزت مند ہوں، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. مثلا کہیں پہ لوگ مانگ رہے ہیں، میں کہوں نہیں، میں نہیں مانگوں گا، اللہ نے مجھے عزت دی، میں اپنی عزت کا خیال کروں گا، میں کیوں مانگوں. یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک دفعہ یہ ہو رہا ہے، نہیں، سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، میں کہوں میں علیحدہ بیٹھوں گا کیونکہ میں کچھ اور ہوں، یہ استکبار ہے. اور یہ جو ہم لوگ کیا خاندانوں میں مصیبتیں چلتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ استکبار ہے، دل میں مستکبر ہے. اب ممکن ہے کہ میں بتا رہا ہوں کلبے کے اندر رہ رہے ہوں، جھونپڑی کے اندر رہ رہے ہوں اور ہوں مستکبر. وہ جو محل کے اندر رہ رہا ہے، بڑے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے تو استکبار کے تو چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کو تو اللہ بچائے کسی طریقے سے. لیکن عین ممکن ہے کہ یہ بھی ہو جائے جو میں نے عرض کیا, وہ گوبر ہاتھ میں لے کے مستقبرہ ہو سکتی ہے. تو وہ جو جس کے پاس بظاہر بہت کچھ ہے وہ مستقبرہ نہیں ہو سکتی, وہ مستقبر نہیں ہو سکتا, اس کا تو چانس بہت زیادہ ہے. اس کو تو دس لوگ سلوٹ کرتے پھر رہے, دس لوگ سلوٹ کر رہے ہو تو ویسے ہی اکڑنے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے بالآخر. کیا ہے بھائی تیرے اندر؟ میرے اجداد نے مجھے دولت دی ہے. یہ کوئی ہنر ہے؟ تیرے اجداد سے تجھے دولت ملی ہے یہ ہنر ہے؟ یا تو نے دنیا میں دولت کمائی ہے یہ ہنر ہے؟ یہ واقعاً وہ چیزیں جو رسول خدا چاہتے تھے؟ یہ واقعاً وہ چیز جو اہل بیت چاہتے تھے؟ انہوں نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اگر ہم سے کوئی مانویت لے تو اتنی سی تکبر دکھائے. ہاں اگر آپ نے اہل بیت سے مانویت بھی لی ہے, جو سب سے قیمتی چیز تھی اہل بیت دینے کے لیے رکھتے تھے, اگر وہ بھی کوئی لے کر اتنا سا تکبر دکھائے تو پانی ہو جائے گا, سب کچھ ختم, زیرو پہ واپس جاؤ, کچھ نہیں بچا. پھر اس کے بعد جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اکڑ رہا ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ مثلا دولت ہے, طاقت ہے, شہرت ہے, اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. یہ جو مصیبت ہے یہ بنیادیں ہیں جو ہمارے معاشروں کو کھوکھلا کر رہی ہیں. جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, کل اس کے اوپر مزید عرض کریں گے, توازو چاہیے. تکبر کے مقابلے میں کیا چاہیے؟ توازو چاہیے. توازو کیا مطلب؟ انکساری. اپنے آپ کو کم از کم اتنا کرے دوسروں کے برابر سمجھے, جبکہ چانس ہمیشہ اس بات کا ہے کہ دوسرے بہتر ہیں. چوتھے امام کے زمانے میں ان ذات مقدس پر درود بھیجے گا محمد. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, شیطان اتنا استاد ہے, مجھ جیسے آدمی نے مثلا دو چار روایتیں پڑھی نا توازو انکساری پر, اب میں ریاکاری میں توازو دکھاؤں گا, اب میں توازو دکھاؤں گا ریاکاری میں. وہ کیا؟ لوگ کہیں گے کتنا متوازے. صفت اچھی ہے, توازو اچھی صفت ہے, انکساری اچھی صفت ہے, لیکن یہ مردود شیطان اتنا رجیم ہے, اتنا شیطان مکار ہے کہ جب وہ دیکھے گا نا کہ میں ایک اچھی صفت کو اختیار کر رہا ہوں, اب اس میں کوشش کرے گا کہ بھئی یہ تو صفت تو اس نے اختیار کر لی ہے, اب اس کو خاک کیسے کرواؤں. اس کا تو کام یہی نا ثواب کو جلانا. وہ دیکھ رہا ہے بھئی یہ تو ثواب کمایا جا رہا ہے, اس کو ثواب کو جلاؤں کیسے. ایک موقع پہ توازو دکھاتے ہوئے اس سے کہے گا دیکھو لوگ کہیں گے کتنا متوازے انسان ہے. لو بھائی گئے, آپ نے ایک مصیبت میدان مارا تھا تکبر اور توازو کا, اس نے یہاں آپ کو شکست دے دی. بہت مکار ہے شیطان. میں نے بتایا یہ کسی غریب کی جیب میں ٹوٹا سکہ بھی دیکھ لینا تو اسے بھی چھین لے گا. کسی گناہگار کے پاس چھوٹا سا ثواب کا پیس دیکھ لے گا نا تو شیطان کہے گا یہ بھی اڑا دو, اس کو کچھ نہ چھوڑو. جب بنے محشر میں پہنچے تو شیطان بن کے پہنچے, اپنے سے کم پر خوش نہیں ہے, اپنے سے برا انجام میں ڈالنا چاہتا ہے, اپنے سے برا انجام میں ڈالنا چاہتا ہے, اور آخر میں کھڑا ہو جائے گا. قیامت کے لیے لکھا ہے کہ جب لوگ اس کے دام میں پھنس جائیں گے, شیطان بن کر پہنچیں گے, اس کی طرح شیطان بن چکے ہوں گے, اس کے سامنے پہنچیں گے تو کہیں گے کہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو کہے گا میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا, تم تھے جو تس نے گمراہی اختیار کی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. اتنا بردود ہے یہ. تو یہ کیا کرے گا؟ توازو کے نام پر ریاکاری دکھا دے گا. اب آدمی توازو کرے لیکن وہ بسن ریاکاری کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. کیوں؟ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا. بس تکبر کے مقابلے میں صفت کیا ہے؟ توازو اور انکساری. توازو اور انکساری کیا ہے؟ اپنے آپ کو کم سمجھنا. میں عرض کر رہا تھا چوتھے امام کے زمانے میں ایک قاضی تھا, اس قاضی پر نظر پڑ گئی حکومت کی کہ اس کو اپنے ساتھ بنانا ہے. ظاہر ابو شہاب زہری نام تھا اس کا, میں اگر نام میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. مولانا صاحب مولانا سجاد مہدوی تشریف فرما, بہت خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. میں بہت اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہوں ان سے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں یا اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بعض جن کے سامنے ہم جیسوں کو نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن اب وہاں مصیبت یہ ہے نا جاہلوں کو موقع ملا ہوا ہے, تو اس لیے اب کیا کریں. اگر سلوات بھیجوائیں ہر دفعہ آنے پر تو مثلا ممکن یہ ہو کہ مثلا یہ دیکھو یہ بتانا چاہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, یہاں پر ہیں بڑے, لیکن ابھی اس وجہ سے ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. ان کی صحت سلامتی کے لیے, مزید ترقی توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد وال محمد. صاحب وہ قاضی تھا, حکومت کی اس پہ نظر پڑ گئی کہ اس کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں کسی طریقے سے. حکومت نے اس کے لیے پھندے ڈالنا شروع کر دیے کہ اتنا لے لو آ جاؤ, اتنا لے لو آ جاؤ. مولا نے احساس کیا کہ یہ آدمی ہے, اب تک تو اچھا مشہور تھا, اب جانے والا ہے, اب یہ پھنسنے والا ہے حکومت کے دام میں. مولا نے اس کو ایک نصیحت نامہ لکھ کے بھیجا. اس نصیحت نامے کے اندر ایک جو امام نے اس کے اوپر اصرار کیا وہ اس کی صفت تکبر کے اوپر. کہا دیکھو جب تم انسانوں سے ملو, بہت اچھا بیان کیا تفصیل کے ساتھ, موقع ملا میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو مثلا امام نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر چھوٹوں سے ملو تو یہ سوچنا ان کے گناہ کم ہے, اگر تم سے چھوٹا ہے, کم عمر کا ہے, تو کہنا اس کے گناہ کم ہے, میرے گناہ زیادہ. جتنا وقت انسان گزارتا ہے کچھ نہ کچھ تو گناہ کرتا ہی ہے نا. تو فرمایا کہ جب چھوٹوں سے ملو تو یہ سوچنا اس کے گناہ کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس علم شاید کم ہوگا, اتنا نہیں ہوگا, لیکن گناہ بھی کم ہوں گے اس کے, میں نے زیادہ گناہ کیا. فرمایا جب کسی بزرگ سے ملو تو کہنا اس کی عبادتیں یقیناً مجھ سے زیادہ ہے, میں اتنی عبادت نہیں کر سکا جتنا یہ. مثلاً اب اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے, مثلاً فرض فرمائیے میرا جیسا آدمی جس نے دو چار کتابیں پڑھی ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی ہے, جب کسی ایک ایسے آدمی سے ملے جو مولوی نہیں ہے تو اسے کیا کہے؟ اسے کہ بھائی یہ شاید مولوی نہیں ہے لیکن اس میں خوبی, اس کا دل پاکیزہ ہے, میں پڑھ پڑھ کے سخت ہو چکا ہوں. اور میں عرض کروں یہ ہو جاتا ہے, ہم لوگ پڑھ پڑھ کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں بعض اوقات, چونکہ آپ نے تو روایتیں نہیں پڑھی ہوتی نا, آپ جب سنتے ہیں آپ کا دل پسیج جاتا ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے سخت ہو جاتے ہیں. اس طرح بہت سارے کیسز ہیں. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. دل اللہ کی امانت ہے, اللہ کے حوالے کرنا ہے, صاف ستھرا دینا ہے, آلودہ کر کے نہیں دینا ہے اس کو. اگر آلودہ کیا, عرض کیا, آخری علاج جلنا ہے, پھر آخری علاج یہ کہ جلیں گے, پھر بجائے یہ کہ وہاں جلیں یہاں اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, معاملہ حل ہو جائے گا. اس خدا نے بڑی نعمت دی ہمیں سید الشہداء اور اہل بیت کے ذریعے سے, بڑی نعمت مل گئی. کیا دوسری دنیا گھومتی پھرتی ہے کہ معیار کس سے لے, ہمارے پاس خدا نے خاندان دے دیا, اس سے معیار لے. تمہیں تکبر کے بارے میں پوچھنا ہے, تکبر کیا ہے, انکساری کیا ہے, تواضع کیا ہے, کچھ نہیں کرو, اہل بیت سے پوچھو کیا ہے. چار روایتیں پڑھو, ان کے کلام کو دیکھو, ان کی زندگی کے طریقہ کار کو دیکھو, دیکھو تمہیں کیسی نصیحت ملے گی, کیسے تمہارے لیے راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا. آپ جائیں دیکھیں نظام حکمہ کتاب آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کو دیکھیں, اس میں دیکھیں تواضع انکساری کے لیے کیسی کیسی روایتیں لکھی ہوئی. چند روایتیں انسان پڑھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہماری ٹھیک ہے راستہ کیا ہونا چاہیے, نہیں سمجھ میں آتا تھوڑا سا غور کر لیں, توسل کر لیں. ہر کام میں توسل کریں, ہر کام میں توسل کریں. کیوں؟ ہم لوگ ضعیف ہیں, ہم لوگ ناتوان ہیں, ہمارے بس میں نہیں. مثلا اگر میں چاہوں کہ ریاکاری کی تمام جڑیں اپنے نفس سے نکالوں, ہے میرے بس میں کہاں؟ شیطان اتنا مکار ہے, اتنے مکار دشمن کے سامنے میرے پاس کہاں طاقت ہے؟ اب میں کیا کروں؟ میں ان سے پوچھوں جن کے پاس طاقت ہے, خاندان اہل بیت سے تبسل کروں. ہم تبسل کرتے ہیں میری فلاں چیز گم ہو گئی, دعائے تبسل پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ چیز مل جائے. نہیں بھی ملتی تو کیا ہو جانا تھا؟ مریض تھا, نہیں بھی ہوتا تو مر جاتا, اس سے زیادہ کیا ہونا تھا؟ ہاں کر لے, اصل تبسل یہاں ہونا تھا, انسان بننے میں تبسل کرنا تھا کہ مولا یہ صفت میرے اندر ہے, یہ بدبختی میرے اندر ہے, میں نہیں نکال سکتا یہ, میں کوشش کرتا ہوں شیطان مجھے پھر پھنسا لیتا ہے, آپ میری مدد کر دیں کسی طریقے, اس کو میرے دماغ سے نکال دیں, اس کو میرے نفس کو پاکیزہ کر دیں, پھر دیکھیں ہم کیسے پاکیزگی دیتے ہیں. الحمد للہ آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کے اندر شرکت کرنے والے, اس کے ذریعے پاکیزگی طلب کرنی چاہیے تھی ہمیں. ہم اور آپ اگر اس کو پاکیزگی کے عنوان سے لے لیتے, اور یہ تواضع اور انکساری کی صفت ان راستوں میں سے جو بہت تیزی سے خدا نے متعال کو پسند آتی ہے, اگر ریاکاری نہ ہو. خدا نے متعال اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی تواضع دکھائے, انکساری دکھائے. اور بالکل صاف نظر آتا ہے کہ حضرت حر کی کامیابی ان کی انکساری کی وجہ سے, بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت حر کی کامیابی ان کی انکساری کی وجہ سے, نہ ہوتی وہ انکساری جو حضرت حر کے اندر تھی, معاملہ بہت سخت تھا, معاملہ بہت سخت تھا. یعنی کبھی کبھی میرا ذہن یہ سوچتا ہے شب عاشور تک بھی کوئی پوچھتا کہ حر جنت میں جا رہے ہیں جہنم میں, تو ہم جیسے جو دیکھ نہیں سکتے تھے ہم سب یہی کہتے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں. حضرت حر کا راستہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ مثلا وہ اس فوج کے سپہ سالار تھے جو سید الشہداء سے لڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی, اور وہ اپنی ڈیوٹی کو نبھانے میں کم نہیں تھے, ڈیوٹی کو شدت کے ساتھ نبھاتے تھے. لہٰذا جب سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اے مولا آپ, مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے اور میں ذمہ داری کو انجام دوں گا, سید الشہداء نے کلام کیا, گفتگو ہوئی, بات کا تبادلہ ہوا, یہاں تک کہ لہجہ سخت ہو گیا, لہجہ سخت ہوا, اور وہ جملہ سید الشہداء نے کہا تیری ماں تیرے اوپر روئے. دس دفعہ سوچنے والی بات ہے, سید الشہداء کی ذات کا احترام کتنا ہے حضرت حر کے ذہن میں. اس سے پہلے بھی احترام دکھا چکے تھے, مثلا جب سید الشہداء جماعت سے کھڑے ہونے لگے تو کہا حر تم علیحدہ نماز پڑھو گے ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے, کہا آپ کے ہوتے میں علیحدہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اب یہ نہیں سمجھے گا حر نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یہ آسان کام تھا, نہیں, حر کے لشکر کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایک چیز بتاتے تھے عبید اللہ کو اس کے کوفہ میں کہ یہ جو حر تھا یہ حسین کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا تھا, ایک ایک چیز خبر دیتے تھے. یہ جو حضرت عمر نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اس کو فوراً خبر ملی کہ مثلا یعنی تاریخ کے تحت اس طرح سے ہونا چاہیے کہ فوراً اس کے جاسوسوں نے رپورٹ کیے کہ حر نے سید الشہدا کے پیچھے نماز پڑھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے لکھ کے بھی بھیجا کہ میں نے تم سے حسین کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے بھیجا ہے, سختی کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضرت حر سید الشہدا کے ساتھ تمام معاملات میں جاسوسوں کی زد میں تھے, اس کے باوجود احترام دکھا رہے تھے, بار بار احترام دکھا رہے تھے. سید الشہدا کے جب کہا مثلا نماز پڑھو گے اکیلے پڑھو گے یا میرے ساتھ پڑھو گے, کہا میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. جب سید الشہدا سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا سکلت کا امو, تیری ماں تجھ پر روئے, اب حضرت حر کی وہ جو احترام تھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وہ کام آ گیا. حضرت حر تواضع رکھتے ہیں بی بی کی ذات کے مقابلے میں, اور اس ہستی کے مقابلے میں تواضع رکھتے ہیں جس کا رسول خدا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. کیا خدا ضائع کر دیتا اس احترام کو جو حضرت حر کے دل میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے تھا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ سکلت کا امو, حضرت حر نے پلٹ کے کہا کہ اے حسین اگر عرب میں کوئی اور کہتا تیری ماں تجھ پر روئے میں اس کی ماں کے لیے یہی کہتا, آپ کی ماں کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کروں. آپ کی ماں کے لیے یعنی حضرت حر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ان کا منصب کیا ہے حضرت حر کا. حضرت حر یہ کہہ رہے ہیں اے حسین میں جانتا ہوں میں سیدہ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. یہ حضرت حر کا مقام ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سیدہ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ اس وقت ہوتے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا تو حر سیدہ کا ساتھ دے دیتے, حر سیدہ کا ساتھ دیتے. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں بی بی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا, میں ان کو کوئی پریشان کرے میں نہیں دیکھ سکتا, میں اس کا مقابلہ کر لیتا. تو حضرت حر مقابلہ کر لیتے چونکہ حضرت حر کے اندر یہ فضیلت تھی کہ وہ سیدہ کے حامی تھے. خدا نے مطلب نے یہ فضیلت دے دی کہ اب تم دیکھو میدان کربلا کے اندر یہ کیا کر کے دکھائے. حضرت حر کہاں سے چل کر آئے؟ اس گڈھے میں سے نکل کر حضرت حر تشریف لے آئے اور اس مقام کے اوپر پہنچ گئے کہ جس کے اوپر خدا نے متعلق ان کو پہنچا دیا. اب یہ جو تواضع ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آتا ہے, بالکل یہی تواضع ہمیں نظر آتا ہے جون کے اندر نظر آتا ہے, سید الشہداء کے غلام کے اندر. کہ سید الشہداء میدان کربلا میں جب اس سختی کے اندر پڑ جاتے ہیں تو جون کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جون آج ہم تم کو اجازت دیتے ہیں, تم آزاد ہو گئے, تم میدان کربلا چھوڑو اور کہیں اور روانہ ہو جائے. اس زمانے میں نوکروں کے اوپر گرفت نہیں تھی, غلاموں کے اوپر گرفت نہیں تھی. اگر غلام یہ کہے کہ میرے آقا نے مجھے ابھی ابھی آزاد کیا اور میں میدان چھوڑ کر جا رہا ہوں, پھر کوئی لشکر اس کو روکتا نہیں تھا, کہا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ. اب حضرت جون کی بصیرت نظر آتی ہے, حضرت ابو ذر کے الفاظ روایت کے مطابق ابو ذر کے غلام میں بصیرت نظر آتی ہے. اب ہم لوگوں کو کیا لینا چاہیے تھا حضرت اہل بیت کے در سے؟ حضرت جون نے کہا کہا کہ اے اللہ کے اے رسول خدا کے فرزند میں آپ کے گھر کا نمک کھا رہا تھا تاکہ کبھی تو یہ نمک میرے کام آئے گا. نمک کہاں کام آنا تھا؟ فرمایا اے حسین میں چاہتا ہوں میرے سیاہ جسم میں کسی طرح خوشبو آ جائے, سیاہ جسم میں نورانیت لانا چاہتے ہیں. جون جانتے ہیں میں ان سے دنیا مانگوں گا, دنیا دینا آسان ہے. وہ جانتے ہیں میرے نسب کے علاج کو سید الشہدا کر سکتے ہیں, میرا نسب نہیں ہے میرا حسب نہیں ہے لیکن یہ علاج سید الشہدا کر سکتے ہیں. فرمایا میں چاہتا ہوں آپ کی راہ میں جان دوں, میرے جسم کے اندر خوبصورتی آ جائے, میرا جسم خوشبودار ہو جائے, سید الشہدا اجازت دیتے ہیں. بس ایک روایت آخری روایت, جب چوتھے امام تشریف لاتے ہیں, چوتھے امام معجزے سے کربلا کے میدان میں تشریف لائے تھے اجساد کو دفنانے کے لیے, تو جب بنی اسد کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفنا رہے تھے تو ایک لاشے میں سے خوشبو آ رہی تھی. بنی اسد آئے چوتھے امام کو دیکھا, سارے معجزات تھے وہاں پر, چوتھے امام کے پاس آئے کہا مولا بتائیے یہ جو لاشے میں سے خوشبو آ رہی ہے کس کا لاش ہے؟ کہا یہ ہمارے جون کا لاش ہے, اس میں خوشبو آ رہی ہے. فرمایا راز کیا ہے اس کے جسم میں سے اتنی کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ کہا میرے باپ نے دعا کی ہے اس کے لیے, میرے باپ نے دعا کی ہے اس کے لیے کہ اس کو خدا نے مطلب خوشبو دے دے, دیکھو ابھی تک خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم میں سے. کاش کوئی وجہ میسر ہو جائے, کاش کوئی راستہ نکل آئے. ہم سید الشہدا سے کہے سید الشہدا ہم جون کی طرح نہیں تھے آپ کے سامنے پہنچے, لیکن جون کے رونے والوں میں شامل ہے, جون کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہے, اس کے نام کو زندہ کرنے والوں میں شامل ہے. مولا جو خوشبو آپ نے جون کو دی ہے کیا تھوڑی سی ہمیں مل سکتی ہے؟ وہ نورانیت جو جون کو دی ہے کیا اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ان لوگوں کو نورانیت سے نوازا، اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہم قلیل الاعمال قلیل العبادات غلط صفات سے متصف، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تزکیہ نفس کے میدان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے معلوم ہماری عبادتیں قلیل اور ہمارے گناہ کثیر ہیں، پاک پروردگار تو نے وعدہ فرمایا قلیل عبادتوں کو قبول کرے گا کثیر گناہوں کو بخش دے گا۔ اے پاک پروردگار ہمارے معاملے کے اندر اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی رحمت کے دائرے کے اندر شامل فرما۔ اے پاک پروردگار پوری کائنات کا محور امام کی ذات مقدس، اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبا و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔